الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گرامی قدر سامعین ابھی ہم نے بلکہ آپ سب نے ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی. جب انسان دنیا سے جاتا ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں. آج رجسٹر کھلے ہیں. آج ہم اپنی کوشش سے رجسٹر میں کوئی نہ کوئی اپنے حساب میں کوئی لکھوا سکتے ہیں. پھر جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ پھر سراسر محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا. پچھلوں کی مرضی ہے کہ وہ کوئی توشہ بھیجیں, وہ بھیجیں تو ان کی مہربانی, نہ بھیجیں تو زور کوئی نہیں. آج زور چل سکتا ہے کہ ہم اپنی جان کو اس کام پر لگائیں. آج زور چل سکتا ہے کہ ہم اپنے مال کو اس طرف لگائیں. ایک حد تک, ایک وقت تک زور چل سکتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس لائن پر لگائیں. پھر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو زور ختم ہو جاتا ہے. پھر بس نہیں چلتا, پھر اپیل, گزارش. یہی اولاد جس کو ہم نے پالا پوسا ہے, اپنے کاروبار میں شریک کیا ہے, اپنے سارے اختیارات, مال دولت جس کے نام لگائی ہے, یہی اولاد اگر ہم اسے دین نہیں پڑھائیں گے تو یہی اولاد کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو یہی اولاد کہے گی کہ یا اللہ, ہمارے ماں باپ نے, ہمارے بڑوں نے ہمیں دین کی طرف نہیں لگایا, تو انہیں ڈبل عذاب دے. ہم کیا سوچتے ہیں اولاد کے بارے میں اور اولاد کیا سفارش کرے گی اللہ کے بارگاہ میں. انا اتانا سادتنا وکبرانا, یہ اللہ کے حضور کہیں گے انا اتانا سادتنا وکبرانا, یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور اپنے رہنماؤں کی اطاعت کی. فاضلون السبیل, ان کی وجہ سے ہم راہ بھول گئے تھے, ان کی وجہ سے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, یا اللہ تو انہیں ڈبل عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا, اور یا اللہ ان پر بہت بڑی لعنت بھیج. اولاد کہے گی. اور جس اولاد کو ہم نے دین پر لگایا ہوگا, مسجد میں لایا ہوگا, قرآن پڑھایا ہوگا, وہ اولاد انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک صدقہ جاریہ بنے گی اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گی، بلکہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے قبرستان سے، انہوں نے قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر پر کچھ بوجھ دیکھا، بوجھ میت پر کچھ بوجھ دیکھا کہ میت پر کچھ سختی ہے، چند دنوں کے بعد جب وہ گزرے تو اسی قبر والے پر انہوں نے کچھ راحت اور سکون دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ کچھ دن پہلے تو اس قبر پر بوجھ تھا، ناگواری تھی، آج راحت اور آرام مجھے محسوس ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس قبر والے کے بچے نے اللہ کے گھر میں جا کر الف با تا پڑھنی شروع کی ہے، تو میں نے اس کے باپ پر اپنا کرم فرما دیا۔ الف با تا سا یہ جو حروف ہیں نا، ان کے اپنے معنی مستقل نہیں بنتے، کچھ بنا لیے جائیں تو بن جاتے ہیں۔ الف کے بذاتے خود کوئی معنی نہیں، اگر اس کو کسی اور لفظ سے جوڑیں گے تو پھر معنی بنے گا۔ با کے بذات خود کوئی معنی نہیں، دوسرے کے ساتھ جڑے گا تو معنی بنیں گے، لیکن تنہا یہ حروف اور ان حروف کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کے پڑھنے والے کے باپ پر جس پر سختی تھی، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا کرم فرماتے ہیں کہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ آج جو مرحومہ کے لیے پڑھا گیا ہے تو خوش قسمت ہے وہ مرحومہ جس کے لیے یہ سورہ یاسین شریف پڑھی گئی ہے، اگر خدا نخواستہ اس کے لواحقین کا مسجد سے تعلق نہ ہوتا تو اس کے لیے کس نے پڑھنی تھی؟ آج یہ مسجد کی برکت ہے کہ اس کے لیے یہاں یہ پڑھی گئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی تم مساجد والوں سے وابستہ ہو کر رہو، اللہ والوں سے وابستہ ہو کر رہو، دین والوں سے، قرآن والوں سے، ان سے وابستگی تمہیں انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک موقع پر فائدہ دے گی۔ میں نے بارہا لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ جب مسجد کے ماحول سے ہٹ جاتے ہیں، دوسری سوسائٹی میں، دوسرے معاشرے میں جب وہ ڈھل جاتے ہیں تو کچھ عرصہ تک ان کے بچوں کے نام تو ماں یعنی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، بعد میں ان کے نام بھی غیر مسلموں جیسے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں او جی اس کے جو بڑے پاپا جی تھے وہ مسلمان تھے اور ہندوستان سے آئے تھے، یوں کہتے ہیں، یعنی انہیں اس چیز پر کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی ہسٹری اور کہانی سنائی جاتی ہے اس طرح لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس بچے کے جو بڑے پاپا جی تھے اوپر، دادا پردادا، وہ مسلمان تھے اور فلاں علاقے سے آئے تھے، بس اتنی ہی، بس اللہ کرے کہ یہ جو مساجد اور مدارس سے ہماری وابستگی ہے، اللہ تعالیٰ اس وابستگی کو قائم اور دائم رکھے۔ یہ وابستگی اتنی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ العزیز، اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر موقع پر، ہر میدان میں انشاءاللہ العزیز یہ کام آئے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کو، کب وفات ہوئی ان کی؟ آج تدفین ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آخرت کی منزلیں آسان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی اسناد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے، تقصیرات سے درگزر فرمائے، اور ان کے جملہ پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ تو میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، تحقیق فلا پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے دل کی صفائی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس پر زور دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے چار ذمہ داریاں ڈالی تھیں، ان چار میں سے ایک یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ یزکیہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ نفس کا آ جاتا ہے کہ دل میں سے ہر بیماری کو نکالا جائے، دل میں اللہ کی محبت کو ڈالا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو، کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر اس کے اندر پاکی آ جائے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وہ اذا فسدت فسد الجسد کلو، اور اگر اس کے اندر فساد آ جائے تو پورے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی، یہ جو شیطانی وساوس ہیں، یہ جسم میں یوں چلتے ہیں جیسے خون چلتا ہے۔ اب یہ جو جسم میں خون چل رہا ہے تو اسی کی برکت سے میں بول رہا ہوں، اسی کی برکت سے آپ سن رہے ہیں۔ اگر یہ خون کا دوران کان کی طرف بند ہو جائے تو کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھ کی طرف رک جائے تو دیکھنا بند ہو جاتا ہے، پاؤں کی طرف نہ ہو تو کہتے ہیں نا فالج ہو گیا، فالج اسے کہتے ہیں نا کہ خون کا دوران رک جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح جس طرح تمہارے جسم کے اندر خون چل رہا ہے، ایسے ہی جسم کے اندر شیطانی وساوس بھی چلتے ہیں۔ یجری مجرا الدم، جس طرح خون چلتا ہے، یجری مجرا الدم، جس طرح خون چلتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی شیطانی وساوس چلتے ہیں ہر وقت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ادب کے ساتھ یہ سوال کیا، کامتے ہونٹوں کے ساتھ یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اندر بھی یوں ہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے اندر بھی یوں ہی وساوس چلتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ کا نبی معصوم بھی ہوتا ہے محفوظ بھی ہوتا ہے. جس طرح فرشتوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کے نبی سے بھی گناہوں کا صدور نہیں ہوتا. ولی معصوم نہیں ہوتے، لیکن محفوظ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے. اللہ انہیں محفوظ فرماتے ہیں، اور محفوظ کن چیزوں سے ہوتے ہیں؟ وہ استغفار سے محفوظ ہوتے ہیں، اپنی ذات پر کنٹرول کرنے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو استغفار کیا جاتا ہے نا، اس کو صرف تسبیح پر شمار کر کے تسبیح پوری نہ کرنا کہ آدمی خوش ہو جائے کہ میں نے 100 مرتبہ استغفار کر لیا ہے، یہ نہیں، بلکہ استغفار کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ استغفار کی برکت سے تاکہ ہماری نگاہ پاک ہو جائے. استغفار کی برکت سے ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں آ جائے. استغفار کی برکت سے ہمارے قدم گناہوں کی طرف جانے سے رک جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں دوں گا. آپ نے فرمایا کہ ایک تو اپنی زبان، میں یضمن لی ما بین لحیے، کہ جو آدمی مجھے دو لحیوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی مجھے گارنٹی دے دے، یا دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی مجھے گارنٹی دے دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی استغفار کو اپنے اوپر لاگو کرو کہ بھائی جھوٹ گناہ ہے تو میں جھوٹ کو چھوڑوں گا، بد نظری گناہ ہے تو میں بد نظری کو چھوڑوں گا، گالی دینا گناہ ہے تو میں گالی چھوڑوں گا، برائی کی طرف جانا گناہ ہے تو میں برائی کی طرف جانے سے رکوں گا. پھر تو استغفار فائدہ دے گا، ورنہ انسان آج کل جیسے تسبیح کا رواج پڑ گیا ہے نا کہ لوگ ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں تسبیح بھی پھیر رہے ہیں، رواج بن گیا ہے نا، بڑی بڑی چمکیلی تسبیحاں اٹھانے کا رواج آ گیا ہے، خوبصورت تسبیحاں چلے جا رہے ہیں، تسبیح بھی پھیر رہے ہیں، زبان بھی غلط استعمال ہو رہی ہے. بعض کہتے ہیں جی کہ یہ تسبیح اللہ کے ذکر کو یاد دلاتی ہے. اس نے کیا یاد دلانا ہے بھائی، کائنات میں اور کوئی چیز نہیں رہ گئی تجھے اللہ کی یاد دلانے کے لیے، تسبیح رہ گئی. تو اپنی ذات پر غور نہیں کرتا کہ تجھے اللہ یاد آئے، تو کائنات پر غور نہیں کرتا کہ تجھے اللہ یاد آئے، تسبیح تجھے اللہ اللہ یاد دلوائے گی؟ بھائی یہ لکڑی کے دانے، یہ پتھر کے دانے تجھے اللہ کی یاد دلائیں گے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. زمین پر غور کرو تو یہ دعوت فکر دیتی ہے، کائنات پر غور کرو تو یہ دعوت فکر دیتی ہے. کون کون سی چیز ہے جو انسان کو غور اور فکر کی دعوت نہیں دے رہی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات، آیت نہیں آیات، لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جو عقل والے ہیں، لآیات لأولی الألباب، بے عقلوں کو کوئی چیز فکر کی دعوت نہیں دیتی، عقل والوں کو ہر چیز دعوت دیتی ہے فکر کی. لآیات لأولی الألباب عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ عقل والے اگر کھڑے ہیں کسی چیز پر بھی وہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ کی یاد آتی ہے. وقعودا لیٹے ہیں تو پھر، وعلی جنوبہم کروٹ لی ہوئی ہے تب، وعلی جنوبہم یعنی ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن ان کا اللہ ہی کی طرف ہے دھیان، ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن ان کا ہے اللہ ہی کی طرف دھیان. والا جنوب ہیں وہ یہ تفکر فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کا رامن. ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، جس چیز پر بھی آپ نگاہ دوڑائیں کوئی چیز بھی اللہ تعالی نے بیکار پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی مقصد حیات. سبحانک فقنا عذاب النار. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے اندر بھی یوں ہی وساوس آتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے اندر بھی وساوس آتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپا ہوا ہے. اللہ کی رحمت اپنے خوش نصیب بندوں کو ڈھانپتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنا ہتھیار ساتھ رکھو. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا ہتھیار کون سا ہے جو ہم ساتھ رکھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مومن کا ہتھیار وضو ہے. وضو ہوگا نا، جو آدمی وضو سے ہوگا اللہ تعالیٰ اسے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچائیں گے. یہ مختلف ڈھالیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں جو ہم نے اختیار کرنی ہیں. استغفار جو ہوتا ہے وہ انسان گناہوں سے وہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، وضو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور استغفار کی اتنی برکات ہیں کہ اس کی برکات کا کوئی اندازہ ہی نہیں. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے جلیل قدر بزرگ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ان کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا، حضرت میری اولاد کوئی نہیں، یہ ذرا غور سے سننا بھائی. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری اولاد کوئی نہیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا کہنے لگا، حضرت ہمارے علاقے میں بارشیں بند ہو گئی ہیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا کہنے لگا، حضرت میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا کہنے لگا، حضرت ہمارا باغ خشک ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. قریب ہی ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا، حضرت آپ ہر ایک کو استغفار کی تلقین فرما رہے ہیں، جس کی اولاد نہیں اس کو بھی استغفار کی تلقین، جس کا باغ خشک ہو گیا ہے اس کو بھی استغفار کی ترغیب، جس کی اولاد کوئی نہیں، جس کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، جس علاقے میں بارشیں بند ہو گئی ہیں، سب کو استغفار کی تلقین فرما رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں استغفار کی تلقین نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا قرآن استغفار کا حکم دے رہا ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، استغفار کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ ذات ایسی ہے جو غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والی ہے، معافی دینے والی ہے. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کی برکت سے موسلادھار بارشیں ہوں گی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہارے مالوں کو پھیلائیں گے، برکت دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ، استغفار کی برکت سے تمہارے مال بڑھیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بیٹے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہیں باغات دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کی برکت سے تمہاری نہریں جاری ہوں گی. اب ہم میں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، جس کی اولاد نہیں ہے، وہ آج سے استغفار شروع کر دے، انشاءاللہ العزیز استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے گا. جس کا کاروبار ختم ہے وہ استغفار شروع کر دے، انشاءاللہ العزیز اس کا کاروبار شروع ہو جائے گا. استغفار ایسی نعمت ہے. یہ تو بھائی میں اس طرح مثال سے سمجھا دوں، اگر آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوں گے تو گھر سے نکال دیں گے نا، ایک ناراضگی کی حد ہوتی ہے نا، چھوٹی موٹی ناراضگی ہوگی تو بیٹا گھر میں ہی ہوگا، زیادہ نافرمانی کرے گا تو آپ اسے گھر سے نکال دیں گے. وہی بیٹا جب آ کر اپنی غلطی کی معافی چاہے گا تو آپ اسے گلے بھی لگائیں گے، گھر بھی رکھیں گے، کھانا بھی دیں گے، ہر نعمت دیں گے. ایسی ہی بندہ جب توبہ طیب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے گلے بھی لگاتے ہیں اور اپنی نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتے ہیں. اگلے دن میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت سال بن سعد غالباً اس صحابی کا نام ہے، سال بن سعد، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے بڑے میرے اوپر بڑے فاقے ہیں. فاقہ کہتے ہیں کھانا پینا نہ ہونا، کھانے پینے کی چیز نہ ہونا، ضروریات زندگی نہ ہونا، یہ فاقہ. صبح مل جانا، شام کا نہ ہونا، شام کا ہونا تو صبح کا نہ ہونا، یہ فاقہ، فاقوں والی زندگی. حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے ارشاد اور آپ سے آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے اوپر بڑے فاقے ہیں، بڑی تنگ دستی ہے، میرے لیے دعا فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا. یہ جو معمولی معمولی ہوتے ہیں نا علاج، ان پر ہم توجہ کوئی نہیں دیتے. اور ان معمولی علاجوں پر، معمولی جو چھوٹے چھوٹے ارشادات ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کو نہایت قیمتی سمجھے اور ان پر عمل شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کئی تکلیفوں کو، کئی مشکلوں کو دور فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تین چیزوں کا حکم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تو جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والے اگر گھر میں موجود نہ بھی ہوں تو اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ گھر والے گھر نہ بھی ہوں تو بھی اونچی آواز میں اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ اور پھر ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سلام دینے کی وجہ سے گھر میں جتنی بھی کوئی اللہ کی نعمتیں ہوں گی ان پر سلامتی بھی آ جائے گی، ان میں برکت بھی آ جائے گی۔ یہ جو سلام دینے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہوا ہے نا، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بزرگ بیمار تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اونچی آواز میں، تو ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ بھائی اونچی آواز میں سلام نہ دے۔ تو بزرگ فوراً ارشاد فرمانے لگے کہ نہیں، اونچی آواز میں سلام دو، سلام دینے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمتیں رکھی ہیں کہ بیمار پر سلام کیا جائے تو بیماری دور ہوتی ہے، مال پر سلام کیا جائے تو مال میں برکت آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب بھی گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی ہو نہ ہو، اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا، دوسرا حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ پہلے سلام دیا جائے، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ جب بھی گھر میں آؤ تو سلام دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر درود شریف پڑھو۔ اور تیسرا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں آؤ تو سلام دینے کے بعد میرے اوپر درود شریف پڑھو، اور ایک دفعہ قرب اللہ وحد شریف پڑھو۔ حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں کہ اس صحابی رسول نے اس ارشاد کو اپنے پلے باندھ دیا، یعنی عمل شروع کر دیا اس ارشاد پر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس ارشاد پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی رسول کو اتنی برکتیں نصیب فرمائی کہ وہ صحابی رسول خود بھی خوشحال ہو گیا، اور اپنے مال کو وہ اپنے پڑوسیوں پر بھی خرچ کرتا تھا اور اپنے رشتے داروں پر بھی خرچ کرتا تھا۔ معمولی چیزیں ہیں کرنے، کتنا وقت لگتا ہے سلام دینے میں، درود شریف بھیجنے میں، قرب اللہ وحد شریف ایک دفعہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور فائدے کتنے ہیں۔ آج سے یاد کر لو کہ ہم جب بھی گھر میں جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اونچی آواز میں سلام دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، اور ایک دفعہ قرب اللہ وحد شریف پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوشحالی نصیب فرمائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کی وجہ سے جو برکتیں ملتی ہیں، پھر جو مال آئے گا انشاءاللہ وہ بھی برکت والا ہوگا اور وہ خیر کے کاموں پر خرچ ہوگا۔ اور جو مال یوں ہی آ جائے ٹھگی چوری سے، دھوکے بازی سے، وہ مال اس مال کے ذریعے سے نہ اللہ راضی ہوتے ہیں نہ رسول اللہ راضی ہوتے ہیں، بلکہ وہ مال گناہوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، جیسے کہتے ہیں نا علماء، فرماتے ہیں کہ ایک مال قارونی اور فرعونی ہوتا ہے اور ایک مال محمدی اور ابراہیمی ہوتا ہے۔ مال قارونی اور فرعونی
اور مال ابراہیمی اور مال محمدی، ان دونوں مالوں میں بڑا فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء یہ فرماتے ہیں، مشائخ صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہوتا ہے اس مال کو انسان اپنے دل میں نہ رکھے. یہ مال دل میں ہوگا تو وبال کا سبب بنے گا، یہ مال اگر ہاتھوں میں ہوگا تو پھر یہ کامیابی کا ذریعہ بنے گا. جس طرح کہتے ہیں نا کہ کشتی پانی کے اوپر ہو تو کام آتی ہے، اور اگر کشتی کے اندر پانی ہو تو وہ ڈوبتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جو دل ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو، کہ جب اس کے اندر فساد آتا ہے تو پورے جسم میں فساد آتا ہے، اور اگر اس کے اندر صالحیت آتی ہے تو پورے جسم میں صالحیت آتی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا اب وہ نماز پڑھے گا تو وہ نماز اس کے لیے معراج بنے گی. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ جو حقیقی نماز ہے وہ مومن کے لیے معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سچا مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور زمین پر وہ جب سجدے کے لیے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے میرے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا. جس کو شاعر یوں کہتا ہے نا کہ تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسمان میرا زمین میری. تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسمان میرا زمین میری. پھر وہ کہتا ہے نا کہ ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. جو صحیح نمازی ہوتے ہیں نا وہ نماز کو اس انداز میں پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی وہ اپنی نماز کی وجہ سے اپنی ہر مرضی اللہ سے منوائیں گے. ان کا رکوع ایسا ہوتا ہے، ان کا قیام ایسا ہوتا ہے، ان کا سجدہ ایسا ہوتا ہے، ان کا بیٹھنا ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ نماز ہے جو انسان کو معراج پر پہنچاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری. حکومت سے مراد اختیار. آج اختیار ہے نا بھائی کہ ہم اللہ کے حضور ایسے سجدہ ریز ہوں، ایسا ہمارا سجدہ ہو کہ جو سجدہ کہلانے کے لائق ہو. ایک شخص آیا، اس بیچارے نے جلدی جلدی میں نماز پڑھی، ایسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، پہلے تو جلدی جلدی سے وضو کیا، آدھا وضو جس میں نہ مخمون اعضاء کا مخمون دھونے کا طریقہ، نہ منہ کے دھونے کا طریقہ، نہ مسح کی اصل حقیقت. جلدی جلدی آیا، نماز پڑھی، رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، جلدی جلدی سلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا لیا، فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل، کہ لوٹ آ بھائی یہ کوئی نماز نہیں. اللہ کرے کہ بھائی ہماری نمازیں درست ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسے سمجھانے والے آئیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھاتے تھے. اللہ کرے کہ اس منصب پر بیٹھنے والے یوں ہی اپنے مقتدیوں کی، اپنے آنے والوں کی وہ رہنمائی کریں. ہمارے ہاں یہ مدارس کے سفیر آتے رہتے ہیں بیچارے, تو کئی آ کے کہتے ہیں جی ہمارے مدرسے کا اتنا قرض ہو گیا. تو میں کہتا ہوں بھائی مدرسہ چلانے کے لیے قرض کی ضرورت نہیں ہوتی, جتنا ہو سکے آسانی سے اتنا چلاؤ. اگر بالفرض ایک بھی استاد رکھنے کی ہمت نہ ہو, طاقت نہ ہو, تو خود اللہ کے گھر میں باہر دروازے پر بیٹھ جاؤ. جو لوگ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں انہیں مسنون داخلے کا طریقہ سکھلاؤ کہ اللہ کے گھر میں بھائی یوں آنا. انہیں آنے والوں کو وضو کا طریقہ سکھلاؤ. یہ مدرسہ ہے نا بھائی, کسی کو وضو سکھلانا یہ مدرسے کا کام ہے, کسی کو نماز سکھلانا یہ مدرسہ ہے, مسنون دعائیں سکھلانا یہ مدرسہ ہے, سورت یاسین شریف یاد کرواؤ, سورت ملک یاد کرواؤ, دعائے قنوت یاد کرواؤ, یہ سارے کام مدرسے ہیں. مدرسہ یہ نہیں ہوتا کہ عمارتیں ہوں, طلباء باہر سے آ رہے ہوں, بخاری شریف پڑھ رہے ہوں. یہی مدرسہ ہے کہ ہر آنے والا آدمی آ کر دین سیکھے. ہمارا ایک شاگرد ہے تو وہ آیا پچھلے دنوں, عالم بن گیا ماشاءاللہ. میں نے کہا کیا کرتے ہو, کہتا ہے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا. میں نے کہا آدھا قرآن شریف پڑھاتے ہو, کہتا نہیں پورا. نماز آدھی, کہتا نہیں پوری. تو میں نے کہا پھر چھوٹے کا کیا مطلب ہے, اللہ نے کوئی تھوڑی کوئی پیمائش بھیجی ہوئی ہے کہ 100 فٹ ہو تو بڑا مدرسہ ہے, 50 فٹ ہو تو چھوٹا مدرسہ ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں. اللہ کا نام جہاں سکھایا جا رہا ہو وہی بڑا مدرسہ ہے.
سبحان
اللہ, یہی بڑا مدرسہ ہے, یہی بڑا کام ہے. تبارک الذی بیدہ الملک تبارک اسم ربک. دو طالب علم ہوں پھر بھی بڑا مدرسہ ہے, 100 ہوں تب بھی بڑا مدرسہ ہے. یہاں اگر کوئی درسگاہ نہ ہو درجہ حفظ کی, ناظرے کی, امام صاحب ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو نماز سکھلا رہے ہوں, لوگوں کی نماز ٹھیک کروا رہے ہوں, وضو کا طریقہ بتلا رہے ہوں, تو یہ مدرسہ ہے. ہر فرد مبلغ بن جائے, ہر فرد مدرس بن جائے. مدرس کسے کہا جاتا ہے؟ جو درس دے, جو اصلاح کرے وہ مدرس. ضروری نہیں کہ آگے طلباء بیٹھے ہوں, پھٹے رکھے ہوں تو مدرس ہے. ہر آدمی مدرس بن سکتا ہے اگر وہ ذمہ داری کے ساتھ پہلے خود دین سیکھے اور دوسروں کو سکھانے کی فکر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, دور سے آیا تھا, کسی قافلے سے نکل کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کتنی نمازیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں. پھر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ روزے کتنے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا 30 روزے ہیں. پھر آپ سے پوچھا یا رسول اللہ حج کتنے بار دوں گی میں؟ آپ نے ارشاد فرمایا زندگی میں 1 بار حج. اس صحابی رسول نے یہ 3 سبق یاد کیے. وہ ایسا طالب علم تھا جس نے یہ 3 سبق لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ سن کر واپس اپنے قبیلے کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا اور یاد کرنا شروع کرتا ہوا. یاد کرتے ہوئے دوڑ رہا ہے کہ 5 نمازیں 30 روزے 1 حج, 5 نمازیں 30 روزے 1 حج, یہ سبق یاد کر رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر کسی نے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے. یعنی اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ کر خوش ہوئے جو اپنا سبق یاد کر رہا تھا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اہل ذکر سے سوال کر کیا کرو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. لہذا سب حضرات امام صاحب سے ہر چیز پوچھو. وضو کا طریقہ سیکھو, مسجد میں داخلہ سیکھو, نماز کا طریقہ سیکھو، بھئی قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، جب یہ اعمال انشاءاللہ العزیز ہم سیکھنا شروع ہو جائیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہر شخص دین کی طرف راغب ہو. یہ جو صرف عالم پر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے نا، یہ غلط ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بھائی بہترین امت ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پہلے دین پھیلانا، دین پہنچانا انبیاء کا شیوا ہوتا تھا، لیکن میری امت کا یہ شیوا اور خاصیت ہوگی کہ وہ میرے بعد دین کو اسی طرح لوگوں تک پہنچائے گی جیسے میں پہنچاتا ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی نبوت تو ختم ہو گئی ہے لیکن کار نبوت قیامت تک ختم نہیں ہوگا. یہ کار نبوت ہے نا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی علی وسلم تسلیما. اب ذرا ختم خواجگان پڑھتے ہیں درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل،
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 حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
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 لا حول ولا قوة
مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
الله ولي الذين آمنوا.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
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 واعف عنا واغفر لنا
لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اب سب حضرات تھوڑی دیر مراقب ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، دل پر توجہ دے کے بیٹھے، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا، دل پر توجہ دینی ہے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، دل میں اللہ کی یاد کو لانا اور بسانا ہے.
Thank you. Allah! 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 All